أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مئی 1979 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز یوں کہیے سورہ العنکبوت کی آیت 28 جی آیت ہم نے پچھلے درس میں اسے ہم چھو کر آگے گزر گئے تھے. قوم لوط کا قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو پچھلا پورا درس جنسیات کے متعلق قرآن کریم کے حقائق اور پیغامات پر مشتمل تھا. یہ آیات ہم نے الگ الگ نہیں لی تھی. اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان آیات میں کوئی نقطہ ایسا نہیں جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہو. یہ بات بھی پچھلے درس میں سامنے آ گئی تھی کہ جنسی بدنہادی کا تعلق محض تمدنی قوانین یا معاشرتی حالات سے نہیں بلکہ خود اہل مغرب کی یہ تحقیق ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا بڑا گہرا تعلق ان کے جنسیاتی قواعد اور پابندیوں سے. یہ ان کی تحقیق ہے. قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی, اور 1400 تو اس لیے یوں کہیے کہ اس نے 1400 سال پہلے دہرایا تھا, اسے کہی تو تھی اس نے 2000 سال پہلے. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک انفرادی فعل کا نام نہیں ہے, نہ ہی یہ مسئلہ تمہارا تمدنی ہے کہ تمہاری قوم یا سوسائٹی مل بیٹھ کر جس قسم کی قواعد مرتب کر لے اس کے مطابق چلنے کا نام بے راہ روی کی خلاف ہوگی. یہ بات ایسی نہیں ہے, بلکہ عصمت کا بڑا گہرا تعلق ہے قوموں کے عروج و زوال سے. اور وہ جیسا کہ یمن نے کہا تھا کہ کوئی قوم جو اس معاملے میں ان پابندیوں میں ذرا ڈھیل پیدا کرتی ہے, اس نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے. اس کے قواعد عملیہ ذہنی میں تو اسی وقت سے انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس انحلال کے بعد, جسے قرآن نے اسم کہا تھا, آپ کو یاد ہے, بالکل صحیح ترجمہ ہے اس کا یہ کہ 3 جنریشن کے بعد وہ قوم رفتہ رفتہ انحلال کے بعد تباہ ہو جاتی ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور تباہ ہو جاؤ گے. جسے کہتے ہیں نا, خدا نے کہا کہ عذاب ہمارا آ جائے گا اور اس کے بعد تم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکو گے. یہ ہمارے ذہنوں میں تو عذاب وغیرہ اور ثواب وغیرہ کے تصورات ہی کچھ الگ آ گئے ہیں نا. اب قوموں کی تباہی, قوموں کا زوال, یہ عذاب ہے, یہ نتیجہ ہے غلط روش زندگی کا. تباہ کن نتیجہ ہو تو اسے عذاب کہا جائے گا, تعمیری نتیجہ ہو تو اسے ثواب کہا جائے گا. قرآن کریم نے یہ بات 1400 سال نہیں, جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے, 2000 سال اس سے بھی پہلے کہی ہے. اور آج کی تحقیق ہماری نہیں, ہم نے تو تحقیق کو اپنے اوپر حرام قرار دے دکھا ہے. خود اہل مغرب کی تحقیق کے جو نقدہ کی جو وہی کی پابندیوں کے قائل نہیں ہیں, انہوں نے ان چیزوں کو اس میں قرآن میں نہیں دیکھا ہے. آزادانہ تحقیق کی ہے, اور اس تحقیق کے بعد وہ ہر فن اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو قرآن کریم اس سے اتنا عرصہ پہلے واضح کر چکا ہے. تو یاد رکھو, اس طرح سے قوم تباہ ہو جائے گی, یہ ہے خدا کا عذاب جسے کہا گیا ہے. تو یہ بات پچھلے درس میں پوری وضاحت سے سامنے آ گئی تھی. اس لیے یہ جو آیات سامنے اب آتی ہیں ہمارے، ان میں کوئی، میں نے جیسا عرض کیا ہے، مزید نقطہ ایسا نہیں جو وضاحت طلب ہو. دو باتیں اس میں آتی ہیں، جہاں کہیں بھی حضرت حضور علیہ السلام کی طرف اللہ کے فرشتادگان کے جانے کا تعلق ہے، دو باتیں ایسی ہیں اور جن کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ نبوت سے ہی ہے. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور انہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اصل میں قصد کہاں کا ہے، ارادہ کہاں کا ہے، آئے کاہے کے لیے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں وارننگ دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی بے راہ روی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ اگر انہوں نے اصلاح نہ کی تو وہ تباہ ہو جائیں گے. میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ یہ ایک چچا بھتیجا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا تھے، حضرت لوط بھتیجا تھے، وہ اکٹھے ہی وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. حضرت ابراہیم تو فلسطین اور شام کی وادیوں میں سیٹل ہو گئے، اور یہ وہ مقام کہ جسے آپ ڈیڈ سی آج کہتے ہیں، بحر میت کہتے ہیں، یہ اسی زمانے کی تباہ ہوئی ہے. آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا تھا، گندک وغیرہ تھا، اس کی وجہ سے یہ جو جھیل جسے آپ کہتے ہیں بحرہ، اس کو کہتے ہیں بہت چھوٹا سا سمندر ڈیڈ سی، وہ بھی اس زمانے سے بالکل وہ گندک آلودہ ہے، وہاں کوئی زندگی نہیں ہے، اور اس کے ارد گرد کے علاقے سارے کے سارے پتھر ہو چکے ہوئے. وہ سدوم اور سدوم جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے علاقہ. تو پہلے یہ خدا کے فرشتادگان جو ہیں، رسول و نہ قرآن نے دس کہا، بھیجے گئے ہماری طرف سے، حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، انہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم لوط کی قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، انہیں ہم ان کی تباہی کی وارننگ دیں گے. اب یہ بات جو ہے، میں نے جیسا عرض کیا کہ اس کا تعلق نبوت کے احاطے سے ہے. ہم اسے ذہنی اپنے شعور کی سطح پر سمجھ نہیں سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان پہ وحی آتی ہے، لیکن خدا اپنے فرشتادگان کو بھیج رہا ہے، وہ پہلے آ کے انہیں بشارت دیتے ہیں، تو بشارت تو وہ خدا ہی کی طرف سے دے سکتے تھے نا. تو یہ بات کہ ایک نبی کو بشارت دلائی جا رہی ہے ان کی طرف سے جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ کہا نا کہ یہ فرشتے آئے تھے، وہ یہ بشارت دیتے تھے، تو فرشتہ تو ہر نبی پر آتا ہے یہی لے کر. تو یہ اللہ کی یہ کہنے کے لیے پھر یہ کہے کے لیے آئے، تو فرشتوں کی تو بات ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے تو آتے ہی ان سے کہا تھا آلن سالن مرحبا، بیٹھیے، کسی رکھیے، کھانا کھا کے جائیے، تو وہ تو ان کے لیے کھانا پکوا رہے تھے، تو وہ فرشتوں کے لیے کہے کہ وہ کھانا پکوا رہے تھے. کہتے یعنی یہ تو ہمارے ہاں کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنن، یہ انسانی کی افسانہ تراشی ہے. خدا نے تو صرف یہ کہا ہمارے بھیجے ہوئے اور وہ نظر آ رہا ہے، ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کا کھانا ان کا وہ تیار کرا رہے ہیں، پھر ادھر جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ وہ انسان تھے خدا کے بھیجے ہوئے، لیکن یہ بات کہ نبی کی طرف خدا بھیجتا ہے، بہرحال اگر وہ آ کے خدا کا پیغام ان کو دیتے ہیں تو خود یہ بھی تو نبی ہوں گے. پھر وہ قوم لوط کی طرف جاتے ہیں جہاں خود ایک نبی موجود ہے پہلے سے، اور وہاں جا کر حضرت لوط سے یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا پہلا نقطہ تو یہ ہے. بہرحال نبوت وہی، اس سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں، غیر نبی ان کو سمجھ نہیں سکتا، یہ خاصہ نبوت ہے. وہ جو پیغام ہے نبوت کے ذریعے ہمیں ملتا، ہدایت جو ہمیں ملتی ہے، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہی ہے ہمارے لیے. لیکن یہ مقامات نبوت یا کیفیت اور نوعیت اور ماہیت وہی جو ہے، وہ غیر از نبی سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے میں ان مقامات کو یہ کہہ کے کہ ان کا تعلق خاصہ نبوت سے ہے، آگے بڑھ جایا کرتا ہوں، ذہنی افسانہ تراشی نہیں کیا کرتا، وہ ہمارے ذہن کی حد سے ماورا بات ہے. دوسری بات اس کے اندر وہ ہے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ہدایت کے معاملے میں یہ جو ہمارے زندگی کے باہمی تعلقات ہیں، رشتے داریاں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا ان کے خلاف غرق ہو رہا ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کا باپ جو ہے وہ اس کو وارننگ دے رہے ہیں، وہ بھی ایمان نہیں لایا. باپ ہونا بھی، نبی کا بیٹا ہونا کوئی کام نہیں دے رہا، نبی کا باپ ہونا کوئی کام نہیں دے رہا. یہاں نبی کی بیوی جو ہے کانت من الغابرین، یہاں بھی آیا ہے یہ کہ وہاں کہا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی. تو گویا میاں بیوی کا رشتہ بھی جو ہے اس معاملے میں وہ بھی کام نہیں دیتا. یہ ایمان اور اعمال انفرادی چیز ہے، سوال ہی نہیں ہے. کسی کی رشتہ داری کسی کو کوئی کام ہی نہیں دے سکتی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں لے، بلکہ پہلا مصرع بندہ عشق شدی ترک نسب تم جانی، یہ اس کا معاملہ ہے. نسبی تعلقات یہاں نہیں چلتا کہ فلاں ابن فلاں چیزیں کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں. تو اسی لیے وہ زیادہ اس عشق کی منزل میں آگے جانے والے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا جاتا تھا، نام سلمان، باپ کا نام اسلام، وہ باپ کا نام ہی اسلام بتایا کرتے. ٹھیک ہے، یہ اپنی سوشل تمدنی تعارف کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے، آپ کا نام، باپ کا نام. ورنہ بارگاہ خداوندی میں یا مقاصد عمل میں یا انسان کی ذات کی نشو و نما کے سلسلے کے اندر کوئی رشتہ کسی قسم کا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، سوال ہی نہیں. تو اس لیے قرآن نے یہ تیسری بات یہاں کہی، اور اس کے برعکس اس نے فرعون کی بیوی کی ہم کو ستائش کی ہے. فرعون کی بیوی وہ مومنت، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی با ہمت خاتون ہوگی، با ہمت اتنی بڑی ہوگی تو قرآن نے اپنی بفتین میں اس کا آستان کو محفوظ کیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صاحب قرآن کے اندر قائمی طور پر قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جانا اس نام کا، اور اس قدر بلندی اور نورانیت کے ساتھ ہو جانا. اور بات بھی یہ ہے فرعون کی بیوی کا مومن رہنا، مومن ہونا اور مومن رہنا بڑی بات. تو اس سے یہ نظر آیا کہ یہ بھی بات نہیں ہے کہ صاحب وہ اب وہ جو بیوی ہے وہ کہے کہ صاحب کیا کروں، وہ خاوند ہے بلا کر وہ یہ کہتا ہے مجھے ماننا ہی پڑتا ہے، یہ سب کچھ چیز ہے. قرآن میں تو یہ بات کہی ہے کہ سوال میں فرعون کی بیوی مومن ہو سکتی ہے تو تم کیوں نہیں ہو سکتے. تو قدر خیش نہ ڈالی بہاد تو گیرن، بڑی بات ہے. مجھے اپنی قیمت معلوم نہیں ہے یہ اضافی چیزوں کو جو تو قیمت دیتا ہے. بہاد تو گیرت وغیرہ نہ لال درخشندہ پا رہے سنگ، جسے تو لال کہہ رہا ہے، جواہر کہہ رہا ہے، وہ پتھر ہے، تو اس کی قیمت بناتا ہے تو اس کی قیمت ہو جاتی، تو قیمت اس کی کچھ نہ لگائے پتھر ہوتا. تو اس لیے میری بیٹیوں کی قدر پیش نہ گانی. تیسری چیز، دوسری چیز یہ مجھے کہنے کی تھی کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو تھی وہ بھی پیچھے رہ گئی. وہ کہا یہ ہے کہ اتنا منظرون اعلیٰ حاضر خرید رزم میں سمائے دماغ قانون جیسے تم، وہ ایسا کہتے ہیں یہ جو جانے والے تھے جیسے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کرتے ہیں. تو گویا یہ خود کرنے والے ہیں، لیکن دوسرے مقامات میں یہ ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جا کے یہ کہیں. تو صورت یہی ہوتی ہے خدا کے احکام کے مطابق نبی جب تعمیل کرتا ہے تو وہ در حقیقت خدا ہی کا کرما ہوتا ہے. اور وہ جو قرآن نے بدر کے مقام کے اوپر کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ عمار رمیتا اذا رمیتا، یعنی وہ تیر تم نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے. تو ظاہر ہے تیر تو ان کے دست بازو سے نکل رہے تھے، انہیں کے کمانوں سے نکل رہے تھے. خدا نے کہا کہ تم نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے، اس لیے کہ اس نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اٹھو اور تیر چلاؤ ان کے خلاف، دشمن کے خلاف لڑو. تو دشمن کے خلاف لڑنے والے کے متعلق یہاں تک خدا نے کہا کہ تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم چلا رہے تھے. اور یہ ہے ایک بات، حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے جو احکام لے کر آتا ہے وہ اس کی اپنی کوئی اختیار اور اقتدار اور قوت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو گرفتار کر لیتا ہے. वो गिरफ्तार तो वो कर रहा होता है, वो सिपाही जो है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करता। वो तो अदालत का हुक्म है गिरफ्तारी का, जिसकी तामील करता है। तो इसलिए अगर वो जाके ये कहता है अदालत में या किसी जगह के मैंने गिरफ्तार किया, तो वो तो फिजिकल एक्शन एक है जिसके मुतल्लिक वो ये कहता है कि मैंने किया, वरना वो गिरफ्तारी उसके वो तो खाद इकतदार नहीं है कि वो गिरफ्तार करे किसी को। अगर उसके पास परवाना ना हो अदालत का और ऐसे ये करे, तो हफ्से बेजा के अंदर वो खुद फांसी, वो खुद कैदखाने में डाला जा सकता है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जो कुछ करते थे, क्योंकि वो खुदा के आकाम की तामील में करते थे, इसीलिए खुदा उसको बराए रास्त भी अपनी तरह मंसूब कर देता है। वो सुलह हुदैबिया में शजर रिजवान के तहत नीचे बैठे हुए जो हजूर ने बैठ ली थी सहाबा से, जिन्होंने अपना जान और माल बेच दिया था इनके हाथों, तो वो जो बैत ली थी वहाँ ये कहा गया है कि याद रखो तुम्हारे हाथ के ऊपर नबी का हाथ नहीं था, ये खुदा का हाथ था। ये दुल्ला खाफा अभी तुम खुदा का हाथ तो नहीं, खुदा का तो हाथ ऐसा होता ही नहीं कि जो हाथ के हाथ रखे बैत क्यों करते हैं ना। तो उसकी अहमियत को बताते हुए कि तुम ये ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह ये ले रहा था बैग, खुद नहीं ले रहा था, इसलिए कि इन नल्ला हश्तरा मिन अल्मुमिनीन अम्वाला अंतुसाम अम्वाला, अल्लाह ने खरीदा है। तो ये जो खरीद की दाव शराब का मामला तय पा रहा था, अब वो फिजिकली तभी तौर पर तो किसी मासूस शख्सियत से पाना था ना, और वो नबी अकरम, इसलिए वो जो इनसे ये बैत बैत के माने हैं खरीद लेना बेच देना, तो ये जो अपनी जाने बेच रहे थे और कह रहे थे कि हम बेच रहे हैं, तो कहा कि बजाहर तो हाथ तुम्हारा था, लेकिन दर हकीकत जिदुल्लाह था, वो खुदा का हाथ था, क्योंकि खुदा से के हाथ तुम बेच रहे थे, खुदा तुमसे खरीद रहा था। ये तो दरमियान में एक तभी एजेंसी थी जो ये सब कुछ कर रही थी। तो ये है वो चीज, इसीलिए जो रसूल की अकायद जिसे कहते हैं वो भी खुदा की अकायद होती, वरना कुरान ने तो ये कहा है कि किसी बशर को इसका हक हासिल नहीं है, खा उसको नबूवत भी हम क्यों ना दे दे, कि दूसरों से कहे कि तुम मेरी अकायद करो, मेरे बंदे बन जाओ, खुदा के नहीं। तो आजादी की मंजिलों को बहुत दूर ले जाता है। तो बहरहाल कहने की बात ये थी कि इन मकामात में जहाँ ये आता है ना कि ये फरिश्तादगान खुदा के या नबी जो है वो कहें कि हम ये कर रहे हैं, तो वो ऐसी ही सूरत है जैसी किसी अदालत के हुक्म की तामील की चीज के नायब के रूप से होती है। ये खुद नहीं ये करते, ये ना इनको ये इख्तियार होता है। ये हम आयत 35 तक जो आ गए, इसके दरमियान की आयतों में ये सिर्फ वाकया है, और वो चूंकि पिछले दर्श में मैंने उसकी सारी तफसील बयान कर दी थी, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है वह इला मदियना अखाहुम शुएबन, ये पहली दफा है। आपको याद है कि हमारे दर्श में पिछले चंद माह से सिलसिला ये शुरू हो रहा था कि कुरान मजीद में अंबिया साबका या अकवाम गुज़श्ता से जो वाकयात दास्तानें बयान की हैं, मैंने कहा यह था कि जिसे आप इस्लामी निजाम या कुरान का निजाम या निजाम खुदाबंदी या हुकूमत इलाहिया कहेंगे, उसके मुख्तलिफ शोबे, तो ये जितनी साबका अंबिया इकराम की दास्तानें हैं उनमें से एक एक शोबे को नुमाया तौर पर उनकी विसातत से सामने लाया गया है। मसलन ये फलां कौम जो थी, उन्होंने तबकाती तफरीक पैदा कर रखी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा तबकाती तफरीक पैदा कर रखी थी, और उसकी वजह से उस कौम में तबाही आ रही थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आकर उस तफरीक को मिटाया। तो गोया ये निजाम खुदाबंदी का एक शोबा है कि उसमें तबकाती तफरीक नहीं रहेगी। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान में यही बात है, एक टुकड़ा उसका कौम आद के सिलसिले के अंदर, तो हजरत हूद उनकी तरफ आए थे, उन्होंने कहा था कि उनका निजाम सियासत ऐसा था کہ وہ غریب پہ کمزور پہ ہاتھ ڈالتے تھے تو اس کی ہڈیاں تک توڑ دیا کرتے تھے. اتنی ہی بات ہے صرف. نظام سیاست میں اس قسم کا استقبار, استقداد اور اس قسم کا استقبار, یہ ایک ہی گوشہ ہے. حضرت وہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح ہیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خدا کی دی ہوئی چراگاہیں, اس کی دی ہوئی ذرائع, اس کا دیا ہوا یہ رزق, یہ بڑے بڑے جبار, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے رؤسا, مستقبل, وہ نتیجے کھینچ کے ان کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتے. اس کے خلاف ایک نبی آیا اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. خدا کی زمین خدا کے بندوں کے لیے عام ہونی چاہیے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے لکیریں ڈال کے اپنی ذاتی ملکیت بنا لے. وہ یہی کہنے کے لیے آئے. اور قرآن کریم نے ہر مقام کو کہا کہ جس قوم نے ان کی بات نہ مانی ان کا یہ حشر ہوا. اب یہ تمام گوشے جتنے بھی ہیں یہ آخر الامر آتا ہے. تعلیم کے اعتبار سے قرآن کریم میں محفوظ ہوئے اور عملی تشکیل کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ نظام قائم ہوا کہ جس میں یہ تمام جتنی بھی تباہی لانے والی خرابیاں تھیں ان کا ازالہ کیا گیا, اور جو کچھ ان انبیاء کرام نے فردن فردن کیا تھا وہ یہاں اجتماعی طور پر حضور کے ہاتھوں نظام خداوندی کی شکل میں متشکل ہوا. اسے الاسلام یا الدین کہا جاتا ہے. تو میں نے یہ جتنے انبیاء سابقہ تھے ان کی اور ان کی قوموں کی داستان ایک ایک کر کے بیان کی تھی. وہ آئی تھی سامنے سورہ شعراء میں, وہ آئی تھی اس طرح سے, تو وہ بیان ہم کرتے چلے آئے تھے. اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا تھا, وہ اب ہمارے سامنے آتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بات جو اس زمانے کی ہو رہی ہے یہ کنٹمپرری ہے, ہم اثر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو گویا تقریباً 1600 سال قبل مسیح, آج سے تو تقریباً 3500 سال پہلے کی بات, جو بات وہاں کہی گئی ہے آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال نزول قرآن کے زمانے میں نہیں, آپ کے زمانے میں اس نے کتنی اہمیت اختیار کی ہوئی. یہ قرآن ان داستانوں کو اس لیے بیان کرتا ہے, وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا کہ اکبر کس سال میں تخت پہ بیٹھا تھا اور رانا سانگا کے ساتھ کب لڑائی ہوئی تھی. یہ تو معلومات ہیں. وہ تو یہ باتیں بیان اس لیے کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو, اگر تم نے بھی یہی کچھ کیا جو ان قوموں نے کیا تھا تمہارا بھی یہی اثر ہوگا جو ان کا ہوا تھا. یہ ہے عزیزان من مقصد اس تاریخ کی, تاریخی شہادتوں کے وہاں پہنچانے کی. حضرت شعیب علیہ السلام, وَإِلَىٰ مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین قوم ہے, مدین علاقہ ہے, اس قوم کی طرف ان کا بھائی شعیب پیغمبر بنا, اسی قوم میں سے نبی پیدا ہوتا تھا, اسی لیے وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے ان کا بھائی انہی میں سے ہوتا تھا شعیب. آیا مدین کا ذکر آیا تو اس کا تعارف قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں کرایا. بات تو پہلے آ گئی ہے, یہ پچھلی سورت جو تھی 28 سورت اس میں ذکر آیا تھا, لیکن میں دوہرا دوں تاکہ اس قوم کا ایک اجمالی سا تعارف ایک واقعہ کی شکل میں جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اس واقعہ قتل کے بعد بھاگتے, وہ مصر سے ذرا عبور کیا جائے, اب تو یہ نہر سویز ہے نا, اس زمانے میں یہ نہر تو ہوتی نہیں تھی, بات دوسری طرف چلی جائے گی. وہ تھوڑا سا پانی بھی جو تھا اس کو عبور کرنے کے بعد آگے آئے تو یہ سہرائے سینا ہے نا, یہاں پہنچ جاتا تھا انسان, ذرا آگے بڑھتا تھا تو یہ علاقہ جو ہے کہیں مدین ہے, کہیں فلسطین ہے, کہیں شام ہے, کہیں بابل ہے, یہ علاقے شروع ہو جاتے. یہ ساری داستانیں انہی علاقوں کے گرد گھومتی ہیں. یہ سامی النسل جو یہ پیغمبر ہیں سارے, یہ سارے اس علاقے میں آئے تھے. تو وہاں سے جب یہ آئے ہیں بھاگ کر, تو وہاں آ کے قرآن یہ کہتا ہے 28:23, ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون. کہا وہاں آیا, تھکا ہوا تھا مسافر, ایک چشمہ تھا چشمے پہ کچھ لوگ اپنی اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. کوئی درخت ہوگا اس کے سائے تلے یہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے تھکے ماندے. آگے یہ ہے, اب دیکھیے کہ راستے کی ایک بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبوت سے سرفراز بھی نہیں کیے گئے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. لیکن نبی کی تو قبل نبوت کی زندگی بھی بڑی حسین کردار کی مالک ہوتی ہے. وہاں بیٹھ گئے اور دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ امتا من الناس یسکون و وجد من دونہ ہے ممرأتین تزودان. ایک لفظ, کیا بات ہے عربی زبان کی. دیکھا کہ وہ چرواہے یا بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. پانی بڑی قیمتی چیز ہے اس علاقے میں, عزیز ایمان. مال بہترین جو ہے وہ پانی کو ہی کہتے تھے. زندگی کا انحصار پانی پہ, جہاں کہیں چشمہ ہوا وہیں دو چار درخت ہو گئے وہ ان کے یہاں جنت کہلاتی تھی, وہیں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے, پانی خشک ہوا دوسری جگہ چلے گئے تھا. تو پانی بڑی قیمتی چیز تھی, اس پانی کے چشمے پہ مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. اور موسیٰ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں. ایک لفظ عزیزہ نے من, میں نے کہا نا کہ قرآن کا انداز محاکاتی ہے, کینوس پہ وہ کھینچتا ہے تصویر, لیکن بریویٹی اتنی ہوتی ہے, اختصار اتنا ہوتا ہے اس کے اندر کہ بعض دفعہ ایک لفظ میں ساری بات کہا جاتا ہے. اور انتہائی ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے بریویٹی, اختصار جو ہے, ارتکاز بلکہ جس کو کہتے ہیں کنسنٹریشن, ایک لفظ کے اندر ساری بات کیا جاتا ہے. حضوران اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کی بھیڑیں تھیں یا بکریاں تھیں وہ تو پیاس کی ماری بھاگی ہوئی جا رہی تھی پانی کی طرف, اور یہ انہیں روک کے پیچھے کی طرف دیکھے. وہ فطری تقاضا ہے پیاس کا جو مویشیوں کو دیے جا رہا ہے پانی کی طرف. جس فطرت نے یا جس خدا نے ان کے اندر یہ تقاضا رکھا ہے, اس خدا نے اس چشمے میں پانی رکھا کہ یہ تقاضا وہاں پورا ہو جائے. وہ فطرت کا عرض ہے, تقاضا ہے جو انہیں ادھر لیے جا رہا ہے. اب انسان درمیان میں آتے ہیں, انسانوں کا ایک گروہ ہے کہ جو وہاں اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے. انسانوں ہی کی یہ دو نمائندہ ہیں جو اپنے مویشیوں کو روک رہی ہیں کہ وہاں نہ جائیں, خدا کے دیے ہوئے رزق تک نہ پہنچیں. یہ کسی طرح کیوں بھی اتنی سخت پیاس, خدا کا دیا ہوا یہ پانی, وہیں کی یہ بھی رہنے والی, روک کیوں رہی ہیں؟ سیدھی ہی بات, یہ اٹھے اور انہوں نے اس لڑکیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہی ہیں, تم ان کو روک کے پیچھے لا رہی ہو, پیاسا مارنا چاہتی ہو؟ کہنے کی نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ قوتوں کے مالک ہیں, ہمارا باپ بوڑھا ہے, گھر میں کوئی مرد اور ہے نہیں, ہم کمزور اور ناتواں سی دو لڑکیاں ہیں. جب تک یہ پانی پلا کے اپنے مویشیوں کو نہ لے جائیں, ہم اپنے مویشیوں کو آگے نہیں بڑھنے دے سکتے, کہ مویشیوں کی خیر نہیں ہوگی. اتنی سی بات سے آپ دیکھیے سارے معاشرے کا نقشہ کھینچ لیا قرآن. اور انہوں نے یہ نہیں کہ یہ بات سنی تو اس کے بعد کہا کہ وہ ٹھیک ہے بھائی تو پلا لینا مینو کی. یہ اٹھے, طاقتور توانا تو یہ پوچھو نہیں, ایسے تھے. بہرحال یہ آگے بڑھے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جا کر گئے اور ان کے مویشیوں کو بکریوں کو پانی پلایا. فسقا لہما ثم تولی الی الظل, پانی پلانے کے بعد پھر اسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ, مصر سے بھاگا تھا کہ وہاں انسانی استبداد نے کمزوروں پر زندگی عجیرم کر دی, باغا تھا کہ کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں انسانوں کا گلا انسانوں کے ہاتھوں سے نہ گھٹے. تو چلا کہاں جاؤں جہاں میں نے آ کے دیکھا کہ اس سے زیادہ بدتر استبداد ہے. رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، میری بات تو سمجھ میں نہیں آتی، میں تو ایک فقیر کی طرح جھوری پھیلایا ہوں تیرے سامنے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا مقام بتا جہاں انسان انسان کا گلا نہ کاٹ رہا ہو. تو مدین یہ تھا، میں نے کہا تھا کہ میں صرف تعارف کرانا چاہتا ہوں. مدین کی طرف آ گیا حضرت اسرائیل، یہ تو ان کی کیفیت تھی، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی معیشت جو تھی یہ ایگریکلچر اکانومی نہیں تھی، زرعی نہیں تھی، کاروباری تھی. اب آ گیا تو کاروباری والے جو ہیں طاقت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، روپیہ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، سب کچھ خرید سکتے. یہ پیاؤ کے اوپر یا اس چشمے کے اوپر ان کا جو اقتدار تھا وہ وہاں کے ذمہ دار ہونے کی بنا پہ نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کاروباری اعتبار سے وہ لوگ اتنے صاحب اقتدار ہو جاتے ہیں، اتنی قوتوں کے مالک ہو جاتے ہیں کہ پھر غریب ہر مقام سے مقام پر ان سے ڈرتا ہے. ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ تفصیل دی ہے قرآن نے سورہ عراف میں اور سورہ سود میں، ساتویں سورت 7/85، 50 آیت، ساتویں سورت سورہ عراف. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. پہلی بات جو ہر نبی آگے کہتا تھا وہ یہ کہ بھائی اختیار اور اقتدار صرف خدا کو حاصل ہے، معقومیت اس کی اختیار کرو، یہ بڑوں بڑوں کی نہیں. پہلی چیز یہ قد جاءتکم بینۃٌ من ربکم. قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی جب بھی پہلے پیغام اپنا دیتا تھا تو وہ دلیل و بصیرت کی روح سے دیتا تھا، علم و بصیرت کی روح سے، دلائل و براہین کی روح سے، اسے وہ بینات کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو عقل و فکر کی روح سے دلائل دے کر، شہادات پیش کر کے یہ ساری چیزیں ریشنلی ایکسپلین تمہیں کر دی کہ یہ تمہاری روش تباہ کن ہے. بینتن جو ہیں، بینات جو قرآن کی طرف سے ہوتی ہیں وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. سورہ الحدید میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسل ہمارے آئے بالبینات، پھر اگلی سٹیج ہوتی ہے کتاب. جو لوگ بینات کی روح سے کنورٹ ہو جائیں، ان کے ساتھ ہو جائیں، یعنی جو ایمان لانا ہے یا ساتھ لینا ہے وہ علا وجہ البصیرت ہے. پہلے نبی بینات پیش کرتا ہے، اس بینات کی روح سے جو قلب و دماغ کے اطمینان کے بعد اس کی صداقت پر یقین کر کے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں وال کتاب، ان کے لیے ایک رابطہ ہے. اور اس کے بعد ہے کہ رابطہ قانون دیتا ہے تاکہ عدل قائم کیا جائے، اور اس کے بعد ہے کہ وہ قوتیں جو عدل قائم نہیں ہونے دیتی ان کے لیے اگلی منزل ہوتی ہے کہ میدان جنگ تک جانا پڑتا ہے والحدید. اور اس کے لیے قرآن نے شمشیر خارہ کے گاہ بھی خدا نے نازل کی ہے. تو یہ تین چیزیں نہایت ضروری ہیں سوسائٹی کو اقدار خداوندی کے مطابق رکھنے کے لیے. بینات پہلی چیز ہے، یہاں دھاندلی سے نہیں بنوایا جاتا کچھ، الکتاب اس کے بعد آتی ہے. خالی قانون کی روح سے آپ اصلاح کر ہی نہیں سکتے، یہ تو پہلے قلب و دماغ کی نگاہ کی صلاحیتیں ہیں، ان کی ذہنیتیں ہیں، ان میں تبدیلی پیدا کرنا ہوتا ہے، پھر اصلاح ہوتی. اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ وہ دھاندلی والی قوتیں جو عدل نہ زمین میں ہونے تھیں ان کے خلاف پھر ان کی اس زبردستی کو روکنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. اور یہ جو مدافعانہ شمشیر زنی ہے اس کے لیے ہم نے حدیث نازل کیا، اس میں یہ کہا ہے کہ مجرمین کے لیے، ظالمین کے لیے اس میں بڑی سختی ہے اور انسانوں کے لیے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے. وہ ظالم کو وہ روکتی ہے قوت کے زور سے، ظالم پر روک دینا مظلوم کے لیے نہایت منفعت بخش ہوتا ہے. بیک وقت شمشیر یہ دو کام کرتی ہے، اگر وہ یہ دو کام نہیں کرتی، اگر وہ صرف یہی چیز کرتی ہے کہ قتل و غارت گری کرتی چلی جاتی ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں انسانیت کی بارگاہ میں. بہرحال بینہ تم مرد بھائی، بات کیا کہہ رہے ہیں، پیغام یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، جہاں جہاں یہ داستان آئی ہے یہ پیغام ہے. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم. الفاظ تو یہی ہیں کہ ماپ تول پورا رکھا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو، کم نہ تولا کرو، یہ خالص چیزیں دیا کرو، ملاوٹیں نہ کیا کرو. بات تو یہ اتنی سی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکنامکس کی دنیا کے اندر بنیادی چیز یہ ہے. یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ ماپ اور تول کا قصہ ہے کہ کپڑے والے کی دکان کے لیے یہ ہے یا سبزی یا گوشت فروش کے لیے ہے کہ وہ ماپتا ہے یہ تولتا ہے، کہ یہ جو قرآن نے دی ہیں ڈائریکشن یا یہ جو ہدایات دی ہیں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو وہ غز اور ترازو لیے بیٹھے ہیں. یہ تو اکنامک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو تبادلے کا سوال ہے، بدل میں کیا چیز دی جائے. اور اس کا میدان بڑا وسیع ہے. ابھی میں عرض کروں یہ جو سسٹم ہے اکنامک کا، جو آج ہمارے ہاں اکنامک سسٹم ہے یا کامرشل ہے، بزنس کی سائڈ ہے، کاروباری سائڈ ہے، خواہ اس میں صنعت گری انڈسٹری کیوں نہ آ جائے، سوال یہی ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ جس سے جتنا لیتے ہو اس کو بدلے میں اتنا دو، سوال ختم. اب اگر اسے آپ بھنڈی چوری سے شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے شروع کر دیجیے، لٹھا خریدنے کے لیے کرتے ہیں تو وہاں سے بھی بات شروع ہو جائے گی. اور بلند ترین آپ کے ہاں جو لین دین کا معاملہ انسانیت کا آتا ہے وہاں بھی لے جائیں گے، اصول یہی ہوگا. بات یہی کہی ہے کہ جتنا کسی سے لیتے ہو اس کے بدلے میں اتنا اس کو دو. دیکھتے ہیں قرآن کی جامعیت کتنی بڑی ہے. اب یہ جو بات تھی، اگلی بات نے اس کو واضح کر دیا کہ ان احکام میں وسعت کتنی تھی. یہ محدود نہیں تھے صرف یہ ماپ، یہ ترازو کی ڈنڈی مارنا یا وہ گرا کم کرنا گز کے اندر، بلکہ یہ بہت بڑا ایک اصول تھا. اسی لیے یہ کہہ کے کہا بلا تج سے دکھ پھر ارب فائدہ اصلاح تھا. بڑی مشکل سے وہ نظام جہاں قائم کیا تھا پہلے نبی نے یا پہلے آنے والوں نے، جس میں جو کچھ کوئی دیتا تھا اس کے بدلے میں اس کو اتنا مل جاتا تھا، یہ اصلاح ہے. تم اس اصلاحی نظام کے بعد ناہمواریاں مت پیدا کرو. یہ جو صلح اور فساد کے لفظ قرآن میں آتے ہیں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک تو اب فساد کے معنی یہ دنگا فساد ہی رہ گیا ہے نا، اور صلح صفائی رہ گئی. یہ تو قرآن کی بنیادی اصطلاحات ہیں، نظام کی بنیادیں اس پہ قائم ہیں. اصلاح کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے، اور فسادہ کے معنی ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے. جیسے حسنات کے معنی توازن برقرار رکھنا اور سیئات کے معنی توازن کے اظہار دینا ہے. یہ گناہ اور ثواب کے الفاظ سے عزیزہ نے مانا بات سمجھ میں نہیں آتی. کسی دور میں ٹھیک ہے اسی کو گناہ کہا کرتے ہوں گے، لیکن آج تو وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. آج تو آپ کے یہاں جرم اور گناہ ان کے لیے بھی الگ الگ لفظ ہوگا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، وہ سپاہی کہتا ہے کہ یہ جرم ہوتا ہے. قرآن کی روح سے تو اس میں کوئی فرق نہیں. کہا اس نے یہ ہے کہ وہ نظام جس کے اندر ہمواریاں پیدا کی گئی تھی، اس کے بعد ایسا کچھ نہ کرو کہ جس کا نتیجہ فساد فل ارب ہے. کسی دکان کا قصہ نہیں، کسی گلی محلے کا قصہ نہیں. یہ تو اگر اس کو سمٹا کے لیں گے تو پوری مملکت آپ کہیں گے، پورا ملک آپ کہیں گے. کم از کم یہ معنی لیں گے نا اگر عرض کو اور وسیع نہیں، اور اگر وسعت دیں گے. قرآن نے جو کہا ہے، قرآن تو عالمگیر نظام قائم کرتا ہے، وہ کہتا ہے بادل کا نظام بھی جو ہے عالمگیر ہو جاتا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم. انسانوں نے جب اپنے ہاتھوں سے نظام کیا تو ساری دنیا کے بر و خشکی تری کے اندر فساد برپا ہو گیا. تو جو اس کے یہاں فساد فی الارض ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا نظام قائم تم کا، یعنی یہ انفرادی چیز نہیں ہے کہ فلاں دکاندار کام تولتا ہے کام ماپتا ہے. ملک کے اندر تو فی الارض ہے، ملک کے اندر اس قسم کا نظام قائم تم نے کر دیا ہے کہ کسی شخص کو جو وہ دیتا ہے اس کے بدلے میں وہ اتنا ملتا نہیں ہے جس کا وہ مستحق ہے لینے کا. یہ نظام تم نے ایسا نہ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین. میں پچھلی دفعہ یہ اس سے پہلے درس میں یہ کر چکا تھا کہ قرآن نے جتنا کچھ جو احکامات دیے ہیں, تلقینات دیے ہیں, پیغامات دیے ہیں, اصلاح چاہتا ہے, ہر جگہ یہ کہا ہے خیر لکم. تو تمہارے بھلے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. نبی اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. پہلی بات ہی یہ بہت بڑی ہے جو کسی قسم کا معاوضہ نہ چاہے. اور معاوضے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ پیسہ کتا ہی نہیں ہے, ووٹ بھی تو اس میں آ جاتا ہے. نبی کہتا ہے کہ میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. میں کہہ رہا ہوں اتنا سا جو اعلان ہے بشرطے کہ اس کی سیرت اس کی آئینہ دار ہو, اس کی شہادت بام پہنچائے کہ وہ واقعہ ہی معاوضہ نہیں چاہتا. جتنی مؤثر یہ چیز ہوتی ہے کوئی اور نہیں ہوتا. کوئی اس کا اپنا کوئی اس میں کوئی نفع نقصان کی بات نہیں, اپنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. تو بات سنو یہ جو کہتا ہے, ہر جگہ قرآن نے یہ کہا. اور اگلی چیز یہ ہے جو ہمارے ہاں, میں نے اس دن بھی کہی کہ ہمارے ہاں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, یعنی ایک چیز حقوق اللہ ہمارے ہاں کر دی وہ اللہ کے بھی. ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے, یہ انسانوں کے لیے ہے, بندوں کا ہی بھلا اس کے اندر ہوتا ہے. ایک مقام پہ ہے کہ جب فصل کاٹو یہ جن آ جائے تمہارے ہاں, دانے وانی ہو جائے, تقسیم کرنے لگو, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں سے یوم حساب جو ہے کاشت کرنے وہ کھیتی ویتی کاٹنے کے دن حق تو ہو ہے, اس کا حق ادا کرو. اگرچہ وہ بھی حق تو ہو ہے, کھیتی کے دیو جو ہے یہ بھی ترجمہ اس کا ہے, لفظ وہاں اللہ کا نہیں, لیکن یہ اگر کہا بھی جائے خدا کے لیے ہے. تو قرآن نے تو دوسری جگہ کہا ہے متان بالمقوین, کہ جسے کہتے ہو خدا کا حق ہے یہ بھوکوں کا حق ہے, ان کو پہنچاؤ. اپنے متعلق تو کر رہے اسی طریقے روٹی نہیں کھانا, کانو دانے دے کے بھی کرے یا دانے دے کے بھی کرے, کیا بات ہے. متان بالمقوین یہ بھوکوں کا حق ہے. تو خیر لکم ہے جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے. یہاں وہ ایک جگہ یہ ہے جو یہاں عذاب دینے کی بات ہے, یہ سب کچھ وہ کہا. یہ جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے وہاں یہ آیا ہے, یہ یظلمون انفسہم اپنے آپ سے زیادتی کرتے. خدا کا نہیں کوئی کچھ گزارتا, تو کہتا ہے یہ جو تم غلط روش اختیار کرتے ہو اپنے خلاف زیادتی کرتے ہو. اور دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو خدا کا عذاب, کہا اگر تم صحیح راستے پہ چلو تو ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے. خدا کی نفسیات سائیکالوجی معاذ اللہ سیڈسٹک تو نہیں ہے نا. سیڈسٹک وہ ہوتی ہے دوسرے کو اذیت پہنچا کے خوش ہونا. کہا ہماری ذہنیت یہ نہیں ہے, ہم نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے. یہ تم اپنے خلاف خود عذاب تیار کر رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے اپنا عذاب تیار کر رہے ہو. یہ اس کا فطری نتیجہ ہے. سینکیاں کھاتی ہوئے ہلاکت ہو جاتی ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ سینکیے کے اندر یہ خاصیت جو تھی کہ کھانے سے ہلاکت ہو جائے گی, یہ تو ہماری دی ہوئی تھی, لیکن ہم نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ سینکیا کھاؤ. ہم نے تو کہا تھا سینکیا کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, اس کے فائدے اور ہیں کچھ. تو خیر لکم ہمیشہ آتا تھا ان کن تم مومنین, بشرطے کہ تم اس بات کو یقین رکھو کہ یہ ہمارے ہی بھلے کی بات ہے. اور اس کا جواب یہاں سن لیجیے, یعنی آپ سوچیے کہ اس میں کون سی بات غلط ہے. کسی دکاندار سے آج بھی آج یہ کہیے کہ صاحب تم نے کام تولا, کبھی نہیں مانے گا کہ میں نے کام تولا. کہنے کے صاحب زور حرام سمجھ نہیں آگے, ہمارے لیے جو زنجیر ہے وہ اور بات ہے کہ وہ ٹکرا جو ہوتا ہے اس میں کون سی چیز ڈنڈی ماری ہوئی ہوتی ہے, لفظوں میں بھی کوئی نہیں مانے گا. اور یہ جو بڑے پیمانے کے اوپر آپ دیکھیں گے جو یہ کریں, وہ کبھی اسے مانیں گے کہ جو کچھ ہمارے لیے جو محنت کرتا ہے ہم اس کا پورا معاوضہ اس کو دیتے ہیں. جو محنت کرتا کا پورا دے دیا جائے نظام سرمایہ داری ختم ہو جاتا ہے. وہ تو قائم ہی اس پہ ہے کہ جتنی یہ مزدور محنت کر رہے ہیں ان کو پورے کا پورا اس کا واپس نہ دیا جائے, اس میں سے ڈنڈی مار کے اپنے لیے رکھ دیا جائے, باقی ان کو بھی آپ کے یہاں یہ محنت کاش ہیں. ان کو ورکر کہا جاتا ہے نا, کام کرنے والے, یہ تو وہ کام کرنے والے, یہ جو ہے دوسرے تو وہ ہے نا نکمے جو کام نہیں کرتا, سارا کچھ وہ لے جاتے ہیں جو ورکر نہیں ہیں. اور پھر یہ ورکر کی فلاح اور بہبود اور ویلفیئر کے لیے پھر اسکیمیں بنتی ہیں, قوانین بنتے ہیں, سوسائٹیاں بنتی ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے, کام کرنے والوں کی ویلفیئر کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے. سوری جو کھانے کے تھے ورکر سوال ہوتی ہے تو صحیح کہ یہ دوسرا طبقہ عجیب بات ہے. یہ کتنا بنیادی نقص ہے نظام سرمایہ داری میں. ان کو تو ورکر کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں, یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا اس کے لیے لفظ کوئی نہیں ہے, یعنی اس کے لیے جنہوں نے امپلائیز اینڈ امپلائر یہ تو لفظ ایجاد کیے ہیں, لیکن اتنی شرم آئی ہے ان کو ورکر کے مقابل میں اپنے آپ کو ان ورکر کہنا, انہوں نے اپنی زبان میں لفظ ہی نہیں رہنے دیا. ہمارے ہاں کون سا لفظ ہے محنت کش, تو یہ ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے محنت خور ہوتا ہے, لیکن لفظ نہیں آنے دیا زبان میں تو بدنامی ہو جائے گی. تم کہتے ہو کہ یہ ورکر اور یہ پھر دوسرا طبقہ جس کے لیے خود تمہارے ہاں بھی تم نے بھی ایک لفظ نہیں, اس کے لیے اتنی شرم آئی ہے تم نے کہ اپنا نام ہی کچھ نہیں رکھا. ہاں جی یہ بدنامی ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کہ تم کیا تفریق کر رہے ہو, لیسا دین انسان ہے الا ما سعا, جو کوشش نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں, جو محنت نہیں کرتا انسان ہی نہیں. اب رکھ لو ان کا نام جو لے, انسان تو نہیں رہے, انسان تو وہی ہے جو محنت کرتا ہے اور اس کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ کیا مانے یہ ورکر اس کے بعد نان ورکر, وہ اس کو لیتا ہی نہیں کہیں نہیں. سارے قرآن میں ماں یقتدون, جو کچھ تم محنت کرتے ہو, جو کچھ تم کماتے ہو, جس کے لیے تم محنت کرتے ہو, جزام وفان پورے کا پورا وہ تمہارا ہے. تو اب دوسرا طبقہ کہاں سے آئے گا, وہ تو اس کے لیے کہتا ہے کہ وہ سب کا سب تمہارا ہے. بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تو نظر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کے جواب میں یہ کوئی کیا کہے گا. ایک دکاندار یہ نہیں کہتا کہ ہاں صاحب واقعی میں ڈنڈی مارتا ہوں, نہ پورا نہیں تولتا, نہ کم ماپتا ہوں, کوئی نہیں یہ تو بڑے پیمانے تو کون اقرار کرے. قالن ملا النزی نستکبروا من قومہ, میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا قرآن نے یہ لفظ جو ہے ملا ہر جگہ یہ استعمال کیا ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کی بات کسی ریفارمر نے نبی نے آ کے کہی تو قوم کا یہ طبقہ جسے وہ ملا کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں سرداراں نے قوم یا رئیساں نے قوم یہ اس کا ترجمہ کیا, قرآن تو بنیاد پہ چلا جاتا ہے نا. مرا کے معنی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کی کوٹھیاں دانوں وانوں سے بھری ہوئی ہوں, جنہ کے پانڈے پڑے ہوئے ہوں. اب فرق دو یا ایک وہ جنہ کے پانڈے پڑے ہوئے نے, ایک جنہ کے خالی نے تو سویر نو اٹھ کے پھر تر جانے والی نے جو کہہ دیا وہ کر دیا. اتنا جامع لفظ ہے عزیزا نے مانگے. اور پھر اس کے بعد جنہ کے پانڈے پڑے ہوئے ہوں, جن کے برتن بھرے ہوئے ہوں, پھر آ گئی وہی پنجابی والی مسئلہ, جنہ کی کوٹھی چ دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. ایسے آپ میری بیٹ میں سوچ رہی ہوں جن کے گھر میں کھانے کو ہو ان کے پاگل بھی دانش مند گنے جاتے ہیں. نگاہ ڈالیے ذرا معاشرے پہ, وہ جسے وہ کیا گیا ہے کہ از مغزے دو صد خار فکرے انسان نمی آئے, کہ 200 گدا اکٹھا کر دو پارلیمنٹ میں تو ایک انسان جتنا نہیں وہ سوچ سکتے. یہ کون ہوتے ہیں, کیسے آ جاتے ہیں اس پارلیمان کے اندر یہ گدے؟ یہ ملا اللہ دینا ہے, یہ وہی آ سکتے ہیں جن کے گھر برتن بھرے ہوئے ہوتے ہیں. برتن بھرے کال ملا اللہ جی نستکبرو, اور کھانے کو ملا اور استکبار آیا. ہم نے کھا بنے کیوں آئے, کس طرح تجا جانا پیا گا کہ ان کو بھی شملے نو اپنے مایا لاؤنی شروع کر دیتی,
ठीक है भाई, नवाड़िया गए नो एक दिन, तुमने अपनी पगड़ी के चूल्हे में माया क्यों लगा दी? अजीजा ने मन, मैं यूं ही ये ताना नहीं कह रहा, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, उन इलाकों का रहने वाला, वाकई ये सूरत होती थी उनके बराबर बैठ जाना तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो जो शिमला होता था उस पगड़ी का, वो जो इतना बड़ा तुर्रा जिसे कहते हैं, इजाजत ही नहीं थी गरीब को या जिसको वो कमी कहते हैं कि वो अपने शिमले में माया लगाए। तो रब आदमी तो इनके लिए होते, बला उल्लाजी नस्तकबरु मिन कौमिही, खाने को मिला और इस्तकबार आया, खाने को वो जो अपनी मेहनत से नहीं कमाया, जो मेहनत से कमाता है ना उसमें इस्तकबार भी पैदा होता है। जवाब क्या मिल रहा है सुन रहे हैं ना, कि हजरत साहब ने क्या कहा था, कौन सी गाली दी थी? कहा शुएब लनुखरे जन्ना का या शुएब वल्लज़ीना आमनु माका बिन करिया देना औ लतऊदुन्ना फी मिल्ला देना। या तो ये है कि जैसा कुछ यहाँ हो रहा है वो रविश, उसी रविश के ऊपर आ जाओ और इस किस्म की बातें करना छोड़ दो, बताए देते हैं, वरना तुम और तुम्हारे साथी मार मार के गांव से निकाल देंगे तुम। ये 3,500 साल पहले जवाब नहीं मिल रहा, आज भी यही जवाब मिल रहा। किसी मजदूर ने खड़े होकर ये कहा कि सर ये तो जित बड़ी कम मिली है, दूसरे दिन वो अंदर नहीं जा सकता। कहा कि ये जो तुम कहते हो कि वही रविश इख्तियार कर लो, अब बात आई पैगम्बर आना। काला अवला कुन्ना कार ही ना, यानी हमारा अगर दिल ना भी मानता हो उसको तो फिर भी वो रविश इख्तियार कर लो, ये चाहते हो? जब मैंने तुमसे ये तकाजा नहीं किया है कि तुम जिसके दिल नहीं ठुकता उस चीज को तुम मान लो, मैं तो बैजनाथ की रूह से बात समझा रहा हूँ, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि अगर वो तुम वो नहीं मानोगे तो गांव से निकाल देंगे। तो गानी देखो तो सही, तुम अपनी रवि कर मेरी रवि, मैंने तो जबरदस्ती नहीं की, तुम मुझे भी उसी तरह समझाओ। अजीजा ने मान, देखते चले जाइए ये क्या दास्ताने बयान कर रहा है कुरान। जमाना मरूर जमाना, ये जमाने का इंतजार जो है, क्या जरा भी इन चीजों को कजलाता है? नंदलाता तो एक तरफ रहा अजीजा ने मान, उसी तरह तरफ। इसीलिए कुरान के मुतल्लिक खुदा ने ये कहा था कि ये वो दरख्त है जिस पर कभी खजाना ही नहीं आएगी, हमेशा तो होता है। जी उन्होंने कहा कि ये जो तुम कहते हो निजाम की बात, अजीजा ने मान जरा सी और कर दी कि हम ऐसा करें तो फिर हम खाएं कहां, हम क्या लें उसमें? 11/86 बकी पहले कहा यही चीज कि इस रविश को छोड़ दो, दूसरों की मेहनत में से जो तुम ले लेते हो, पूरा नहीं देते हो, ये छोड़ दो रविश। कहा कि फिर बकियतुल्लाह है खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, खुदा के निजाम के मुताबिक जो तुम्हें हिस्सा मिलेगा वो है तुम्हारे लिए बेहतर, अगर तुम इस बात को समझो और इसके ऊपर ईमान ले आओगे, मिलेगा तुम्हें, भूखे नहीं मारे जाओगे। कहा यह जाता है कि अगर ये सूरत हो, तुम जो कहते हो ये वर्कर हैं, तो दूसरा तबका जो है वो सनामी जो नहीं है, तो बहरहाल ये तो निजाम जो चलता है, कुछ कारखानदार होते हैं, कुछ मालिक हैं, कुछ ऊपर वाले हैं, कुछ ये मजदूर हैं, इस तरह से काम चलता है। तुम ये कहते हो जो मेहनत नहीं करता है उसका हिस्सा ही कोई नहीं होता, मैं तो नहीं कहता, वो तो खुदा कहता है। ये निजाम क्या है? कुरान करीम ने इसको बाहमी ताउन कहा है, कोऑपरेशन कहा है। कोऑपरेशन के अंदर और मजदूर और मेहनत काश और मालिक के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है, ताउन अलग, काम मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ इस्तेदाद के लोगों को मुख्तलिफ काम करने होते हैं, ये ठीक है। एक सिर्फ वो होता है कि जो प्लान ही बनाता है वो भी काम कर रहा है, एक ये है कि जो यही सुप्रीम कर रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो रही हो वो भी काम कर रहा है, हाथ से भी काम कर रहा है, लेकिन ये सारे एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, इनमें ऊंच और नीच का सवाल नहीं है, तावन है बाहमी, मेहनत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन इन मुख्तलिफ शक्लों की बिना पर इनके मदारज में फर्क नहीं आ जाता, शर्फ में फर्क नहीं आ जाता, तकरीम में फर्क नहीं आ जाता, सारे एक जैसे एक मशीन के पुर्जे हैं जिसमें ایک پیج کی بھی اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی سپرنگ کی اور فلر کی اہمیت ہوتی ہے. یاد رہا ہو تو وہ مثال سن لیجیے جو میں نے کہا تھا کہ 100 روپے کے اگر 100 نوٹ ہوں تو بکھرے ہوئے تو رکھا نہیں جا سکتا ان کو, اکٹھا اوپر نیچے رکھنا ہوگا. کیا یہ جو سب سے نیچے کا نوٹ ہے اس کی قیمت سب سے اونچے کے نوٹ سے کم ہوتی ہے؟ اس دستی میں نوٹ کا مقام ان کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے؟ یہ ہے تعاون. قرآن انسانیت میں تعاون چاہتا ہے. یہ بقیت اللہ ہے خیر اللہ, وہ ہے خیر تمہارے لیے. میں نے عرض کیا یہ ہے جی 11/85/86. اس سے آگے جو جواب ہے وہ درمیان میں ایک ٹکڑا لا کے پھر بتاؤں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات دکاندار کے ترازو یا اس کے گز کے اوپر منحصر نہیں ہے. بات تو سمجھائی ہے قرآن نے, ایک عام فہم بدو بھی جس کو سمجھ لے وہ بھی یہ کہے گا کہ بات ٹھیک ہے صاحب, کم تولنا بہت برا ہے, پورا ملنا چاہیے. اور آج کا کینز جو ہے اکنامک کا سب سے بڑا گاہکار والا, وہ بھی بات سمجھے کہ بڑا صحیح کہا ہے, پروڈیوس کرنے والا جو محنتی ہے اس کو اس کا پورا ملنا چاہیے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہی نظام ہے کہ جس میں انسانیت عدل اور عوض کے اوپر چل سکتی ہے, وہ بھی اس کا اعتراف کرے گا. یہ ہے قرآن کا اعجاز, یوں سمجھاتا ہے وہ. اب دوسری جگہ اس کو ایک اور لفظ ہے جس کے لیے جو استعمال کیا ہے قرآن نے. آئے سورت ہے 83, عنوان ہے تصفیف, بڑا جامع لفظ, معاف رکھیے گا مجھے تھوڑا سا سا لینا ہی کہنے لیں. اردو ہی سانس لینا تو کوئی بات نہیں, پنجابی کا سا بھی مختلف ذرا سا دل ہے استعمال کی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے یہ ضرورت پڑتی. ویل للمتصفین, کیا لفظ ذہن, تباہی ہے اس نظام کے لیے جس کو نظام تصفیف کہا جاتا ہے. تباہی ہے اس کے لیے لفظ, ابتدائی لفظ ہے ویل, تباہی. کیا نظام ہے یہ؟ بات پہلے یوں کی, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. عام الفاظ میں اس کا ترجمہ یہی کیا جائے کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا خون کا آخری قطرے تک, اور جب دیتے ہیں اور اس کا حساب تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ایسا حساب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کبھی ان کو وہ پورا نہیں دیا جاتا جو ان کو دیا. یہ ہے نظام تصفیف. متصفین ہیں وہ لوگ جو ایسا نظام قائم کرتے ہیں. اب آئیے پہلے لفظ تصفیف لیں اور اس میں پھر دیکھیں قرآن کی باریکیاں. تصفیف کے معنی عام طور پہ تو میری بیٹی نے شاید اردو والی بتا دی, جنہوں اونا کہندے ہے یعنی کی کہنے لگے, ہاں دیکھیے پورا نہیں اونا دیتا, یعنی تھوڑا سا اس میں سے جو ایک تو لبا لب بھر جاتا ہے نا, اس بھرنے سے جو تھوڑا کم رہ جاتا ہے. یہ جو ہے بنیادی معنی تو یہ ہوتا ہے, دینا تو چاہیے کسی کو وہ بھرا ہوا پیالہ لیکن وہ اس سے وہ کام دیتا ہے. ابتدائی معنی یہ تھے. اب یہ لوگ آگے بڑھے, اونٹنی نے بچہ تو پورا دینا تھا لیکن قبل از وقت اس کا بچہ لے لیا جائے تو وہ جس قسم کا ہوتا ہے یہ بھی تکلیف ہوتی ہے. اور آگے بڑھیے, اونٹنی کے پاؤں باندھ دیے جائیں کہ ان کی مرضی کے مطابق اس کی رفتار ہو, اپنی آزادی کے مطابق نہ چل سکے, اسے تصفیف کہتے تھے. یہ ہے وہ چیز جو ہے نا, وہی کاغذی کتاب عزیز نعمان. آج کی اکنامک سسٹم میں رکھ کے دیکھیے اس کو کیا کہہ گیا ہے, اس کا وہ کام لینے والے کا, کامدار کا, انڈسٹریلسٹ کا, یہ بزنس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک نقشہ ہوتا ہے. اس حد تک اس کو چلنے دینا ہے, اس سے زیادہ چلنے نہیں. یہاں تک اس کی صلاحیتیں برومند ہوتا, اس سے آگے ہونے نہیں دینا, سر چڑھ جائے گا. کہا کہ یہ تصحیف والے جو ہیں اب سمجھ میں آئے کہ تصحیف ہے کیا, تباہی ہے اس معاشرے کے لیے کہ جس کی جس میں کیفیت ہو کہ فرد کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو پورے کا پورا نشو و نما کا موقع نہ دیا جائے, ان کو نمود کا موقع نہ دیا جائے, ان کو عمل پیرا ہونے کا موقع نہ دیا جائے. نقشہ بنانے والا وہ ہے کہ جو ورکر کام نہیں کر رہا اور وہ اپنے منشا کے مطابق اپنے پروگرام کے مطابق اپنے سکیم کے مطابق ٹیم کو چلنے کی اجازت دیتا, اس کی اجازت نہیں زیادہ دیتا. یہ ہے متفقین, کہا ویل للمتفقین. اس قسم کا نظام قائم کرنے والے تباہی ہے اس نظام کے لیے. اب میں نے کہا تھا نا کہ اب الفاظ پہ آئیے, قرآن پہلا ہے اللہ زینا عزت تالو الناس یستاخون, لوگوں سے جب لیتے ہیں جس پہ لیتے ہیں پورا پورا اس کا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کریم کے نسخے آپ کے سامنے ہیں تو دیکھیے گا اگلا لفظ. پہلا ہے عزت تالو الناس, لوگوں سے. آگے ہے وہ ازا کالو ہم اب وزلو ہم, یہاں چیزیں نہیں کہا کہ چیزیں جب ماپتے ہیں یا تولتے ہیں, کہا جب انسانوں کو ماپتے اور تولتے ہیں تو وزن پورا نہیں دیتے. ہم وزلو ہم میرے ان کتابیں میرے چیزیں دیگر اکثر دی جانے, یہی بات نہیں کہ 1400 سال پہلے یہ بات کہا. کہنے کا انداز جو ہے عزیزہ نے من اشیاء سے آگے بڑھ گیا. تصویر تو یہاں آئے گی نا, پہلا حصہ تو اشیاء تک ہی ہوگا, ماپ اور تول جسے آپ کہتے ہیں. تصویر تو یہاں آئے گی کہ جب وہ پھر جو انسانوں کو جب وہ ماپنے اور تولنے لگتے ہیں تو وہ بھی پورا ماپ اور تول. کہا یہ ہے وہ نظام جس کا نتیجہ تباہی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کہا کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام ابدی ہے, ہمیشہ تک رہے گا, کوئی نہیں اس کو بگاڑ سکتا, کوئی نہیں اس کو توڑ سکتا. نظام باطل, خود فریبی ہے, ان کا ظن ہے, یہ بات نہیں. انہم مبعوثون لیوم عظیم, یہ راستے سے ہٹا دیے جائیں گے. پاسا کے معنی ہوتے ہیں کسی موانے کو, روگوں کو راستے سے ہٹا کے راستہ صاف کر کے آگے لگ جانا. باس اسی لیے آزادی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب اس دور میں بھی یہ جو عربی جدید ہے اس باس پارٹی آپ نے دیکھا نا, وہ آپ کے اندر وہ یہی لفظ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کہ راستے کے موانے آپ کو ہٹا دینا. کہا یہ کیا تمہارا ظن یہ ہے کہ ہم نے ایسا انتظام کر دیا ہے, ان کی صلاحیتوں کو باندھ دیا ہے, یہ ہماری سکیم سے زیادہ رفتار سے چل نہیں سکتے. تم سمجھتے ہو کہ ایسا کچھ کر لینے سے ہمیشہ کے لیے تمہارا یہ نظام قائم رہے گا؟ ہم نے تو کہا ہے ظاہر تباہ ہوگا, یقیناً تم راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے. کب ہٹا دیے جاؤ گے؟ لفظ یوم عظیم, بہت بڑے انقلاب کے دن, دن یا دور. اب یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا ہمارے تخیل پر کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ وہ کون سا عظیم انقلاب کا دور یا دن یہ کہا ہے. کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن کوئی ایک گروہ ایک پارٹی کوئی فرقہ نہیں, جس دن انسانیت تمہارے نظام سے تنگ آ کر ربوبیت عالم کے لیے کھڑی ہو جائے گی, ہٹا دی ہوگا اگر آپ سے انسانیت. یقوم الناس یہ ہے یوم عظیم, یہ عالمگیر ہو جائے گا تمہارا نظام. یہ ساری دنیا میں یہ اکنامکس آ گئی, یہ جو لوگ جن کے ساتھ تم یہ کچھ کرو گے پورا دو گے نہیں, باندھ کے رکھو گے. ٹھیک ہے, انفرادی طور پر محدود حلقوں کے اندر یہ کرتے چلے جاؤ گے تو یہ ہوتا جائے گا. یہ جب پھیل جائے گا انداز تک, انسانیت تک, تو پھر اس کے بعد وہ تنگ آمد بجنگ آمد جسے کہتے ہیں انداز میں جب یہ کہے گا یقوم الناس ہو, کاہے کے لیے پھر وہ کھڑے ہوں گے؟ فساد کے لیے نہیں, دھاندلی کے لیے نہیں، خود لوٹنے کے لیے نہیں، اب تو جو کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کاٹا نہیں، اس میں یہ بات نہیں ہوگی، اس میں تو ایک قسم کے متصف جو ہے ان کی جگہ دوسری قسم کے متصف آ جائیں گے، اس کے لیے نہیں. لے رب العالمین، ربوبیت عالمینی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جس دن یہ ناس اٹھ کر اس دن یہ راستے سے ہٹائے جائیں. یہ تھا پیغام حضرت شعیب علیہ السلام. اب ایک بات بڑی اہم آ رہی ہے، یہ تھا جی 83:1-6 تک آیا، یہ پچھلی اوور 1 اوور سے سورہ اونٹ پر پھر آ گئی ہے 11. بڑی عظیم چیز، دین اور مذہب کا فرق. پھر سن لیجئے کہ بات 3500 سال سے دین اور مذہب کا فرق نظر آ رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے ایک مذہبی رہنما، ایک روحانی رکھی، یہی ذہن میں سمجھا انہوں نے. انہوں نے ان سے کہا کہ تم مجھے، نظر آتا ہے کہ ابتدائی دور کی یہ بات ہے، ابھی اتنی قوت حاصل نہیں ہوئی، تو ان سے کہا کہ تم مجھے صلات کی اجازت دیتے ہو. لفظ صلات ہے قرآن میں، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں نماز ہو گیا. نماز تو عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ تو قدیم فارسی زبان کا لفظ، قرآن میں اور عربی زبان میں تو صلات ہی. اس وقت میں چلا گیا تو وقت زیادہ لگ جائے. انہوں نے کہا تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے، پوجا پاٹھ کی بات ہے نا، ہم اپنے ہاں اس طرح سے ناقوس بجا کے، گھنٹیاں بجا کے، یہ کچھ کر کے، پھول چڑھا کے، اس طرح کر لیتے ہیں. گرجے والے کچھ ہمز اپنے ہاں گا لیتے ہیں، یہ بھجن گا لیتے ہیں، وہ یہ اپنے ہاں نماز کہتا ہے پڑھنے کے لیے، میں اب نماز جا رہا ہوں. انہوں نے سمجھا یہ ہوگا نا کہ نماز پڑھنے کو کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارا کیا بگڑے گا اس سے، ٹھیک ہے بھائی. اور آپ کو جیسے معلوم ہے نماز پڑھنے کی اجازت تو ہر حکومت دیتی ہے. وہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں پہلا اعلان جو ملکہ کا ہوا تھا اس میں یہ تھا، ریلیجیس فریڈم، نماز روزے میں دخل ہی نہیں دیتے تھے. انہوں نے بھی یہ سمجھ کے کہ کوئی بات نہیں ہے، کیوں پڑھ لے گا تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ایگریمنٹ ہو گیا، وعدہ ہو گیا کہ ہمیں، مجھے نماز کی صلات کی اجازت ہوگی، تم اس میں دخل نہیں دو گے. انہوں نے کہا بہت اچھا، عہد و پیمان ہو گئے. قرآن آگے یہ تو نہیں بتاتا ہوا کیا، ان کی طرف سے اعتراض سن لیجیے. کہا کیا شعیب، اصلاتوں کا تامرو کا ان نتر کا مایا بدو احبا، یہ تمہاری، ہم نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھ لیا کرو، کچھ پوجا پاٹھ کر لیا کرو، یہ صلات ہم نے وہاں لکھ دیا تھا ایگریمنٹ کے اندر، تو یہ تمہاری صلات یہ کس قسم کی ہے؟ کہ پہلی بات تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ہاں سے جو اخلاق سے طور طریق چلا آ رہا تھا وہ بالکل غلط تھا، اس کی معصومیت اختیار نہیں کی جا سکتی، نماز اور یہاں تک آگے. اور اگلی بات ہے عزیزان من، کہ نماز اور نفع علی فی اموالنا ما نشاء، یہ نماز قسم کس کی ہے، کس قسم کی ہے، جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی سے صرف کر سکیں. یہی نماز، ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں، یہ تیری نماز اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. یہ کس قسم کی نماز ہے، کتنے پاس گئے اسی ہونے کی لکھ کے، انہوں نے صلات لکھایا ہوگا نا، نماز نہیں. ادھر سے ہم نے ان سے نماز مانگا، انہوں نے پریئر اس کا ترجمہ کیا، کرتے رہو دن رات، اور پھر وہ معصوم تو پریئر کے سوا جانتا ہی کچھ نہیں ہے. وی پرے، ہائے ہائے، جب درخواست لیتا ہے دوسرے انسان. صلات عزیزان من، صلات وہ ہے کہ جس کا دائرہ وہاں تک وسیع ہے کہ انسان ہم والے نہ، یہ چیز ہے. جی یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے مال میں ہم تصرف نہ کریں، یہ صلات جو اس کی بھی اجازت ہمیں نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کر سکیں. کیا کہتی تھی صلات کے، کہاں خرچ کرو یہ مال، بتایا نہیں. ایک لفظ، ہاں ہاں، لانکل حلیم الرشیدوں، غریبوں کے غم گسار، مخلصوں کے ہمدرد، بھوکوں کے دئی خواہ، اس قسم کا رفیق القلب، یہ تم ہی ہو سو ساری دنیا کے اندر، اور نہیں کوئی رہ گیا. اور پھر یہ نہیں کہ میں جذباتی چیز حلیم ہی ہوں، رشید اسے کہتی ہوں. صحیح راستہ یہ ہے، میرے جذبات کا تعلق نہیں ہے کہ تم کہہ دو کہ یہ تمہارے رقیق القلبی کا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں اپنے وہ جذبات جو دقت سے ہوتے ہیں، لطیف جذبات، کمزور جذبات، وہ تو اعصابی ویکنیس ہوتی ہے. دوسرے کی مصیبت کے اوپر ہم خاری، جسے آپ کہتے ہیں، گھر سے آنسو بہا لینا، رشید کی بات نہیں. عزیزہ نے من دو لفظ تو غور کیجئے کہ دل ہے تو اتنا تمہارا غم گسا، لیکن یہ بات نہیں کہ جذباتی طور پہ تمہارے دل میں یہ بات اٹھتی ہے تو صاحب حضری کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے یہاں جو مدد ہوتی ہے نماز کے بعد، وہ اس طرح سے مدد ہوتی ہے. ترس کھاتا ہے آدمی، رحم کرتا ہے دوسرے کی اوپر، ہم گساری کرتا ہے، پتہ نہیں میرے ترس نہیں آنا ہے. اپیلیں کرتے ہم دوسروں کے جذبات سے، یہ سب کچھ اس لیے کہ رشید نہیں ہم ہوتے ریشنلی. یہ بات ہو کہ دوسرے کے دکھ اور غم اور بھوک کے اوپر تڑپ اٹھو تم، لیکن جذباتی طور پہ نہیں، رشادت کے طور پر رشید ہو کر. اوف میں بیان ہی نہیں عزیزان من کر سکتا، بات تو یہ ہے، نہیں بیان کر سکتا. نماز میں حلیم تو ملیں گے آپ، ہو سکتا ہے، اگر بھی اس میں قصاوت والے سنگ دل جو ہیں زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ رجسٹر بینک میں کھول رکھا ہوتا ہے نا، ڈیبٹ بیلنس کا، ڈیبٹ کریڈٹ کا. ایک نماز پڑھنے سے 8 دن تک کے لیے گناہ معاف، یہ تو ہو گیا نا آپ کے یہاں، کریڈٹ جو دیا آپ نے، اتنا بڑا ڈرافٹ دے دیا وہاں، 8 دن اس میں سے نکلواتے چلے جائیں گے، کتنا باقی بچے بیلنس ایک ہو نماز پڑھنے. طلاق کا نظام، ایک تو اس کی کیفیت قلب کی بھی کیفیت ہوتی ہے، یعنی نیستی کار فتیحا اعتصر، خالص قانون کی بات نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں چیف ٹو دی لفٹ، تو جو شخص ساری عمر لفٹ پہ چلتا ہے، بڑا ہی وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، عمل درآمد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نہ وہ حلیم ہوتا ہے نہ رشید ہوتا ہے. یہ پابندی نہ تو اس کے جذبات کو متاثر کرتی ہے، نہ عقل و فہم کی روح سے ہوتی ہے. عموماً نے کہا چیف ٹو دی لفٹ، چیف ٹو دی لفٹ چلا جا رہا، تو کل کہا کہ چیف ٹو دی رائٹ، کچھ درمیان میں آیا تھا شاید، وہ رائٹ پہ چلنا شروع کر دیتا، جیسے بھیڑ چلتی ہے جیسے یہ چلتا. لیکن یہ جو کیفیت ہے کہ اصلات وہ ہے کہ غیر خدا کی کسی کی معبودیت کی اجازت نہیں دیتی، اور کسی کو یہ بھی حق نہیں دیتی کہ وہ اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکے، اور یہ نظام جو قائم ہوتا ہے نہ تو خالص جذبات سے ہوتا ہے، نہ صرف آپ کے یہاں فلسفے سے قائم ہوتا ہے. اس میں جذبات اور فکر جو ہے، قلب اور دماغ جو ہے، اس دونوں کا تعاون نہایت ضروری ہے. قلب ہو جذباتی کے دوسرے کے غم کے اوپر آنکھ کے راستے سے بہلی، ہیرا بھی ہو دل تو پتھر ہے، کچھ قدر نہیں یوں ہوتی ہے. ہاں آنسو ہو کر بہ نکلے پھر جو قطرہ ہے موتی. حلیم تو یہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت کے اوپر یہ آنکھوں سے قطرے موتی بنتے ہیں. لیکن صرف جذباتی نہیں، جذبات کے اوپر کوئی بھی آپ کے ہاں کا نظام جو تعمیر ہوگا، اس کو دوام نہیں ہوگا، استحکام نہیں ہوگا، ابدیت نہیں ہوگی. یہ تو ایموشنل چیز ہے نا، اسی لیے خیرات آپ کے یہاں اتنی بڑھتی ہے، لیکن وہ کوئی مفید کام نہیں کر رہی، جذباتی ہوتی. جذبہ محرکہ دینے والا جو ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرات کی طرف نہ جاؤ. دینے والے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، لینے والے کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوتی. نظام کیا ہے؟ حکم معلوم للسائل والمحروم، ضرورت مند کا یہ حق ہے، اور وہ ایز آف رائٹ تم سے لے سکتا ہے. خیرات میں خیرات جتنی تو ذلیل کی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ حلیم ہی صرف ہونا ضروری نہیں ہے، رشید ہونا بھی اس کے بعد ضروری. تو یہ نظام، وہ بال میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ٹھیک ہے کہ قرآن دماغ کے راستے قلب پہ جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلب کے راستے دماغ کی تسبیح آ جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے اس میں فرق ہی نہیں ہوتا. وہ اس کو حلیم بھی کہتا ہے, رشید بھی, بجا وقت کہتا ہے, ایک ہی کو کہتا ہے. اسے حلیم بھی ہونا چاہیے, اسے رشید بھی ہونا چاہیے. خلاق کا نظام جس میں کوئی شخص اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کر سکتا, یہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر ایک ذہنیت جو ایک ہی وقت میں حلم بھی ہوتا ہے, رشد بھی ہوتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کا یہ پیغام تھا عزیزہ نے, جیسا کہ قرآن نے کہا ہے, انہوں نے اس کی مخالفت کی, کرنی تھی مخالفت کی, اور اس کے بعد فکذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. انداز ایسا کہا ہے کہ رات کو جیسے بڑے اطمینان سے سوئے, صبح اٹھے تو سب کچھ تباہ ہو جائے. یوں کہا جیسے رات کو آرام سے اطمینان سے سوئے, یہ بات یوں نہیں ہے کہ یہ چار گھنٹے کی یا دس گھنٹے کی بات ہے. نہایت اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے, خود فریبی کے اندر سو رہے تھے, بہت تیز بات ہے, جاگتے بھی سو رہے تھے. اور جب شعور کی آنکھ کھلی ہے تو سب کچھ ارد گرد اندر ہو گیا, ایک رات کی مہلت بھی نہیں ملتی. ہاں ہاں ہاں, دیدی بہت اچھا ہے, دیدی کے خون ناح سے پروانہ ہمارا. تم نے غور کیا شمع نے پروانے کا ناحق خون پیا, دیدی کے خون ناحق کے پروانہ شمارا, چندہ امان آباد کے شبرا سہر کو نہ, اتنی مبولت اس نے دی نہیں دی کہ راج کا صبح ہی کر دے, صبح سے پہلے ہی گزاری. دیدی کے خون ناحق کے چندہ امان آباد کے شبرا سہر کو نہ, یہ ہے فأصبحوا فی دارہم جاثمین. رات سوئے تو بھلے, صبح اٹھے تو بری ہوئی شمع تھی, بس اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا جو بتا رہا تھا کہ ان کی داستان کیا تھا. سورہ العنکبوت کی آیت 37 تک آ گئے, اور اس کے بعد پھر قرآن دوسری اقوام کے کی طرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور ہم ان کی داستانیں پہلے بیان کر چکے ہوئے ہیں. 38 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.